أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم، الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک انتہائی مشہور اور معروف آیت مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد الہی ہے: لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، دین میں اکراہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، نیکی کے اور بدی کے راستے روشن ہو چکے ہیں، تبین سامنے آ چکی ہیں باتیں، علم نشرح ہو چکی ہیں حقیقتیں، حقیقتیں علم نشرح ہو گئی ہیں. قد تبین، دیکھیے میری تو ایک مشکل طالب علمانہ یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان اور اس کے مبانی اور اس کے مادوں اور اس کے صیغوں کی حیاتوں کے اندر جتنی معنویتیں ہیں ان کے بیان کی مہلت بھی نہیں ملتی. اب تبین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ بین الرشد من الغی کیوں نہیں کہا گیا؟ قد تبین الرشد من الغی کیوں کہا گیا؟ اب میں ان علماء کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. یہ حفظ مراتب کا تقاضا ہے. ہمارے حسینی معاشرے کی کچھ قدریں حسینی معاشرے کی کچھ قدریں ہیں، اور ان قدروں میں سخت اہمیت رکھتی ہے جو بات ہوئے حفظ مراتب. مجلس میں جو جس رتبے کا ہو اسے وہ رتبہ دو. علم اور علماء کا احترام لازم ہے. جب مجلس میں علماء آ جائیں انہیں صدر مجلس میں بٹھاؤ، سب کا استقبال کرو مگر ان کا خصوصی استقبال
کرو.
یہ توہین ذکر مولا نہیں ہے، یہ تاثیر ذکر مولا. کسی نے ابھی مجھے ایک سوال دیا تھا کہ جب کچھ علماء آ جاتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ان کا آپ ذکر کرتے ہیں، ان کا استقبال خصوصیت سے کرتے ہیں، کیا یہ ذکر مولا کی توہین نہیں ہے؟ یہ توہین نہیں، یہ تاثیر کا اظہار. ذکر مولا ہمیں ادب سکھاتا ہے، ذکر مولا ہمیں ایمان اور علم کی قدر سکھاتا ہے، ذکر مولا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب علماء آ جائیں تو ان کا خصوصی احترام کیا جائے. عالی علماء احترام رکھنے کا جناب مولانا سراج الحسن صاحب برادر عزیز، جناب مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرما، مولانا نادر عباس صاحب تشریف فرما، اور علماء اور دانشور حضرات تشریف فرمائیں، اور ان کی موجودگی میں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ایک کلمہ قرآن کا، اس آیت کا ایک ایک کلمہ بہت توجہ چاہتا ہے.
جی سر.
اتبین الرشد من الغی، یہ نہیں کہا گیا اتبین الرشد من الغی. وہاں بھی ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، ہم نے نیکی اور بدی کے راستے کو نمایاں کر دیا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا، دوسرے مقامات پر اس سے ملتے جلتے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام میں جائے، ان کی مشیت نے جہاں جو لفظ رکھ دی ہے وہ لفظ وہیں دیکھ دیتی ہے. تو یہاں تبینہ کا لفظ ہے، یعنی رشد کا اور غی کا، نیکی کا اور بدی کا راستہ نمایاں ہو گیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس کے معنی یہ ہے کہ بات مرحلوں میں ارتقاء کے مدارج پا رہی ہے، کبھی ہم نمایاں کرتے ہیں، کبھی خود نمایاں ہوتی ہے. ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نیکی کا راستہ کیا ہے، بدی کا راستہ کیا ہے، اور کبھی ہمارے کچھ بندے ہیں جن کی کوششوں سے نمایاں ہو جاتی ہیں. جب رب اکبر اپنے عمل اور اپنے فعل اور اپنے اعجاز کی طرف اشارہ کرے تو اس کی لفظیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور قد تبین الرشد من الغی، اب یہاں صرف فعل الہی نہیں ہے، اگر حسین کی کوششوں سے بھی نیکی کا راستہ نمایاں ہو جائے تو یہ قرآنی خراج تحسین ہے حسین کے لیے، اور اس فرد حسین بھی منحصر نہیں ہے، جس کی کوششوں سے بھی نیکی اور بدی نمایاں ہو جائے اسے قرآن خراج عقیدت پیش کر رہا ہے کہ جبر کا کہاں محل ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد کا کلمہ کیوں آیا یہاں پر؟
سبحان اللہ سبحان،
کوئی اور کلمہ کیوں نہیں آیا؟
واہ واہ.
ایمان کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ توحید کا کلمہ کیوں نہیں آیا؟ دین کا کلمہ کیوں نہیں آیا؟ صراط کا لفظ یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ رشد کا لفظ کیوں آیا؟ مفہوم رشد میں کتنی وسعت اور کلیت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ابھی یہ سب پیسے نہیں ہوئے اور فرصت گفتگو ختم ہوئی جاتی ہے. اتبین الرشد من الغی، اچھا یہاں تک ہے نظریاتی بحث. قرآن مجید کے بھی کیا تعلیم ہے، چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی اٹھا لیجئے تو وہ مکمل وجود انسانی کی تشبیہ کرتی ہے، یعنی وجود انسانی کی ضرورت ہے نظریاتی باتیں بھی ضرورت ہیں، عملی باتیں بھی ضروری ہیں. کوئی بھی عرض اٹھائیے، نظریاتی اپیل بھی ہے اس میں، عمل کے لیے رہنمائی بھی ہے اس میں. اس میں جو ابتدائی خبریں ہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے. حد تبین الرشد من الغی، یہ اس نظریے کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، آرگومنٹ مکمل ہے. منطق کے میدان پر، حکمت کے میدان پر، برہان کے میدان پر گفتگو برہان کے قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے، گفتگو دلائل سے آگے بڑھ رہی ہے، گفتگو صرف خطابی اور جذباتی انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. قد تبین الرشد من الغی، نظریات کے بعد نظریات کے اخلاق و نفاذ کی مثال پیش کی گئی کہ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ جبر و اکراہ نہیں ہے، تب انتظام معنی ہے اور کیا ارتکاز مفہوم ہے، اور خدا کی قسم کیا مناسبت الفاظ ہے. تو قرآن مجید کو یوں ہی معجزہ نہیں کہتے، قرآن مجید کو یوں ہی معجزہ نہیں کہتے. جب صدر آیت میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، جب نظریہ قائم ہو گیا لا اکراہ کا، تو اس کا عملی نفاذ و اطلاق کیا ہونا چاہیے؟ اکراہ کرنے والے کو ٹھکرا دو. جب جبر کا کوئی جادو نہیں ہے تو سرکش کا کیا محل؟ سرکش کسے کہتے ہیں؟ طاغوت. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کرنے والا، اپنے حد سے تجاوز کرنے والا، حدود الہی کو توڑنے والا، حقوق انسانی کو پامال کرنے والا، وہ کہلاتا ہے طاغوت. میں تو صفت ہی بتا رہا ہوں جہاں بھی منتقل ہو جائیں. طاغوت یعنی حدود کو توڑنے والا، سرکشی کرنے والا، حقوق انسانی کو پامال کرنے والا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا، وہ ہے طاغوت، سرکش. تو جو یہ کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ جابر. سوپانے جابر. اب جو سلطان جابر ہو، جو بھی ہو، جب بھی ہو، یہاں بھی ہو، اب ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی گفتگو میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حابیل و قابیل سے لے کر اور آج تک کی ہم گفتگو کر. نہیں ہے ممکن نا، لیکن کلیات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جزیات پر منطبق ہو جاتی ہے. تو نظریاتی گفتگو قرآن نے کی، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیکی اور بدی کا راستہ، اچھائی اور برائی کا راستہ، سعادت کا اور نحوست کا راستہ روشن ہے. یہاں تک نظریاتی بحث تھی. ہمیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ اس کے اطلاق کی طرف اشارہ ہے کہ اس نظریے کو قبول کرنے کے بعد اب جو سرکش کی اطاعت کو ٹھکرا دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بس وہی ہے. یہاں سے عمل کی منزل شروع ہو گئی. وہی ہے. کون ہے؟ کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہی ہے کہ جس نے کبھی بھی، جس نے مضبوط رسی کو، مضبوط رشتے کو پکڑ لیا، تھام لیا. کیسی مضبوط رسی، کیسا مضبوط رشتہ، لن سے پاگل ہوا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یعنی اعلان کر دیا کہ اسی میں ارتقا ہے. یہ ارتقاء بشری کا راستہ ہے. یہ لا زوال راستہ ہے. لن تفامل، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں. اور اس میں ایک ایک مقام سخن مایا اور سرمایا اور ریاضت کے فکر کیا ایک ایک مقام اور وہ دل وسطا کی صفت کے طور پر لنسامہ لہا کیوں کہا گیا کیوں کہا گیا اسی لیے کہ اب جو اسے پکڑ لے اس کے لیے زوال نہیں ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے اس کے لیے کوئی حد آخر نہیں ہے اس کے لیے کوئی نقطۂ انتہا نہیں ہے وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے زمزمے پر سفر بقا اختیار کرنے والا اب بس میں پڑھ کے آگے بڑھ گیا اب یہی بحث ہے اپنی جگہ کہ الیہ راجعون یہ راجعون ہی کا کلمہ کیوں آیا یہ اپنے صوتی آہنگ سے کیا کہہ رہا ہے یہ اپنے الفاظ سے کیا کہہ رہا ہے یہ اپنی حیات سے کیا پیغام دے رہا ہے یہ اپنے حروف سے کیا پیغام دے رہا ہے جمود کا پیغام ہے یا حرکت کا راجعون ہم تو اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں کوئی منزل و مقام وقوف نہیں آئے حد لا یقف لا متناہی سفر ہے عجیب و غریب منزل ہے تو آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت میں نظریاتی بحث بھی ہے اخلاقی اور نفاذ سے متعلق کلی بحث ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ جو بھی طاغوت کا انکار کر دے شکرا دے فمن یکفر بالطاغوت جو بھی طاغوت کا انکار کر دے طاغوت کے انکار کا نام ہے بجبر طلب بیعت کا انکار کم سے کم درجہ انکار کیا جتنا جبر نافذ کیا جائے اسی کے اعتبار سے ریئیکشن ہو یہ ہے اعتدال کی راہ اب آپ دیکھ لیجیے سیرت میں حسین کی سیرت اس آئینے میں سرکار سید الشہداء کی سیرت جب کہا گیا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ میں تو زیادہ مستحق ہوں کہ بیعت طلب کروں اس سے کہو میری بیعت کرے میں کیوں اس کی بیعت کروں یہ تو نہیں کہا اگر یہ کہتے تو آپ کو حق پہنچتا تھا یہ کہنے کا کہ حسین خود دعوے دار رشتے دار تھے سیرت بتاتی ہے کہ اس آیت کو اگر کسی زندہ مرقے میں دیکھنا ہو تو سیرت حسین کو دیکھو اس لیے کہ انکار طاغوت کے بعد پرستی کے انا نہیں آئے پرستی کے خدا آئے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن اللہ جو طاغوت کا ٹھکرائے اور ایمان لائے کس پر اللہ پر تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری بیعت کرو اور اسی لیے مقام تعویل میں کیا کہا ان مثلی لا یبایعو مثلا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا
Allah.
عظیم بات کہی کہ جب سب سے بیعت طلب کرنا تو اس وقت دیکھا جائے گا. یہ بھی وعدہ نہیں کیا کہ میں اس وقت بیعت کر لوں گا. اگر کوئی مصنف یہ لکھتا ہے تو تہمت تراشی کرتا ہے. یہ نہیں کہا میں بیعت کر لوں گا, مجمع عام میں بیعت کروں گا, اس وقت دیکھا جائے. لیکن جب جبر کا سہارا لیا گیا, جب ایک نئی شخص نے کہا مدینہ کے گورنر سے کہ اگر حسین ابن علی اس وقت چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے, بہتر ہے کہ سر قلم کر لو. اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں بھی بس اتنی ہی بات کہی جو مناسب تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
تیری مجالے کہ میرا سر قلم کر لو. دہانے عصمت سے نکلے ہوئے پہلے چھوٹے چھوٹے جملے کیا بے پناہ حسن اور معنویت رکھتے. تیری مجال ہے کہ میرا سر قلم
کر.
ابھی میں مسائل پاؤں نہیں رہا ہوں مگر پورا منظر یاد ہوگا نا. بس حسین کا یہ جملہ جو کان میں پڑا کسی کے, تیری مجال ہے کہ میرا سر قلم کر دوں. چھو کر ماری دروازہ دارالعلوم کو, دروازہ توڑ گیا اور چند جوان آنے بنی حاکم کے ساتھ عباس پانے آتے ہوئے ہو گئے. میرے سامنے وقت ہے مسائل فضائل پڑھوں گا, بیان کروں گا مگر گفتگو مربوط رہے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ آخری مجلس ہی میں بیان ہے مسائل. میں جو عرض کر چکا ہوں کہ ہم صرف مسائل ہی پر میڈیا تھوڑی کرتے ہیں. ابھی کوئی مصیبت بیان نہیں ہے, یہ مسائل کے واقعات ہوں, عباس کی دلاوری کا بیان ہو, حسین کی بلاغت کا بیان ہے. حسین نے کیا جواب دیا؟ بارہ اس وقت واپس تشریف لیا ہے اور بات جب اور آگے بڑھی تو بس یہ کہا کہ نمت لیلا یو بایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس جیسا کلیہ بنا دیا, ایک اصول بنا دیا. خدا کی قسم اگر کہتے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا کلیا ہوتا جی شکتی. موقع پر تاریخ کے سینے پہ یہ بات لکھوا دی کہیں گے اس جملے میں ماضی کی تاریخ بھی پڑھو تو صحیح کر دینا. جہاں حسین جیسا کردار ملے وہ کسی اور کی بیعت نہیں رہی سکتا, نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. حسین جیسی کسی شخصیت کے لیے نہ کہہ دینا تو بیعت کرنی تھی.
سبحان
اللہ سبحان اللہ, مجھے اصول ہے, اصول ہے میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس جیسے سے مراد سب سے مختصر تفسیر کرو گے اس جیسا یعنی سرکار.
سبحان اللہ
تاغوت,
سبحان اللہ
اپنے حدود سے تجاوز کرنے والا,
حقوق کو پامال کرنے والا، حکم خدا کو فراموش کرنے والا، مصلحت نبی کے سر نظر کرنے والا، امت کے مسائل سے بے خبر، اپنے عرش و تعیش میں خدمت کو مشغول، اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر
سکتا،
مجھ جیسا یعنی مجھ جیسا بن رہے خدا، مجھ جیسا میں امانت دار حقیقت لا الہ الا اللہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ کیا ہے اس کا اثر نتیجہ ثمرہ انعام الہی، فقد استنفق بالعروة الوثقی، بس سمجھو کہ جس نے یہ راہ و روش اختیار کی، طاغوت کا انکار کیا، خدا کو اختیار کیا، اس نے عروة الوثقی کو تھام لیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب یہ قرآن بھی کلی انداز میں گفتگو کرتا ہے، ہم جیسوں کے لیے جب یہ گفتگو ہوگی تو عروة الوثقی کے تھامنے کے معنی کیا ہے، ہمارے لیے خود ذات حسین عروة الوثقی ہے، ہمارے لیے عروة
الوثقی
کا عروة الوثقی خدا کو تو نہیں کہیں گے نا، عروة الوثقی یہ خدا کے اسماء حسنا میں سے تو نہیں ہے، اور لفظ ہے استمسک پکڑ لیا، دامن تھامنا، کسی چیز کو تھامنا، جب تک استمسک کا کلمہ موجود ہے وسیلے کے فلسفے سے انکار ممکن نہیں ہے، جس نے بھی طاغوت کا سرکش کا انکار کیا اور اللہ کو اختیار کیا، اللہ پر ایمان لایا، سمجھو کہ اس نے عروة الوثقی کو تھام لیا، عروة الوثقی کون، خدا نہیں، پھر کیا غیر خدا، تو استنکار سے کیا مانی، پکڑنے سے کیا مانی، وابستہ ہونے کے کیا مانی، ہاں اس کے معنی ہیں جب مصطفیٰ کے لیے کہا جائے استنکار بالعروة الوثقی، اس کے معنی ہے کہ میرا فضل مصطفیٰ خدا سے متصل ہے، حقیقت توحید کے امانت دار ہیں، جب ہم جیسوں کے تعلق سے یہ بات ہو ہمارے لیے مصطفیٰ مصداق اول ہیں اور عروة الوثقی کے، مرتضیٰ مصداق ہے اور عروة الوثقی کے، زہرا مصداق ہے اور عروة الوثقی کے، حسن مصطفیٰ مصداق ہے اور عروة الوثقی کے، حسین مصداق ہے اور عروة الوثقی کے، ہر وہ جو حسین جائے گا جو طاغوت کا انکار کرے اور خدا کو اختیار کرے، وہ عروة الوثقی کا مصداق اپنے محل پر، اپنے مقام پر، اپنی منزل، اپنی سب سے وہ عروة الوثقی کا مصداق، اور عروة الوثقی سے وابستگی کا انعام عروج ہی عروج، بلندیاں ہی بلندیاں، پھر کہیں انحطاط نہیں، کوئی سوال نہیں، لن سے سامل ہے، اور دیکھو نظریہ ہو یا عمل، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، جو بھی نظریہ رکھتے ہو، جو بھی یقین رکھتے ہو، جو بھی اعتقاد رکھتے ہو، تمہارے دل و دماغ میں جو چھپا ہوا ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم کہہ رہے ہو اور وہ خوب فیصلہ کرتا ہے کہ تم کتنے سچے ہو, تمہارا قول تمہارے نظریے سے کتنی مطابقت رکھتا ہے, تمہارا قول تمہارے فعل سے کتنی مطابقت رکھتا ہے, تمہارا عمل اور تمہارا طرز عمل اور تمہارا نظریہ سب کچھ آئینہ ہے خدا کے
پاس.
اچھا گفتگو تو بظاہر بہت آرام سے آگے بڑھ رہی ہے, اب اس میں پیچیدگیاں بھی تو ہیں. بات حسن اختیار کی ہے, حسن اختیار کی شرط اول علم ہے, بغیر علم کے اختیار نہیں کیا جا سکتا. علم خدا نے جس وسیلے سے بھی علم عطا کیا جا سکتا تھا اس کے کرم نے حسن عطا کا قبول کیا. علم عطا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ خمیر میں گونج لیا جائے, تو گونج دیا گیا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, جو فطرت کی زبان ہے وہ فطرت میں حقیقت کو شدہ ہے. کل آخر تقریر میں کیا تھا کہ حقیقت توحید کو جزو فطرت بنا دیا تاکہ جامع شراب تو اس نے خود ہی رکھ دیا, ہمارا آپ کا کام اس شراب کو روشن رکھنا, روشن رکھنا توحید کا شراب تو تاکہ جامع آئے اب اسے روشن رکھنا ہمارا کام ہے. تو خمیر میں گونج دیا, اس کے بعد یہ ممکن تھا کہ جو نعمت اپنے دامن میں ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی, وہ نظر نہیں آتی. اپنے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم نظر آتی ہے, دوسرے کے پاس جو ہوتی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. یہیں سے حسد پیدا ہوتا ہے, یہیں سے رقص پیدا ہوتا ہے, یہیں سے رشتہ پیدا ہوتا ہے, اور یہی کہ انسان سرکش ہوتا
ہے,
یہی کہ انسان مختلف قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا
ہے.
تو اللہ کا دین ہے, پہلے سے ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی قدر ہی نہیں ہوتی. انسان اپنے اندرون کی خبر نہیں رکھتا. بہت ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس موقع پر اس سے کون سا رد عمل ظاہر ہو جائے گا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ کس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کر بیٹھے گا. یہ ہے اپنے اندرون سے بے خبری, جو اپنی کنہ حقیقت نہ سمجھ سکے وہ خدا کی کنہ حقیقت نہ سمجھے گا. جو اپنی کنہ حقیقت نہ سمجھ سکے وہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں کی, مرتضیٰ بندوں کی, مجتبیٰ بندوں کی سکتا ہے؟ نہیں سمجھ. تو چونکہ یہ بے خبری کی کیفیت بھی انسان میں پائی جاتی ہے, اس لیے وہ جو علم فطرت میں وضیحت کیا گیا اس کی یاد دہانی کے لیے خارج میں فطرت مجسم اور عقل مجسم بنا کے نبی کو بھیجا گیا. اب سمجھ میں آئی بات جو میں نے گزارش کی کہ جتنے وسیلے سے علم عطا کرنے کو, ہر وسیلے سے علم عطا کیا, فطرت میں علم رکھ دیا, حقیقت توحید کا چراغ جلا کر رہے ہیں, نبی بن بھیجے اپنی طرف سے, رسول بھیجے, اوصیاء رسول مقرر کیے, ہدایت کا نظام مکمل کیا, اور پھر پوری کائنات ایک حکمت سے بنائی کہ یہ کائنات انسان کے لیے مدرسہ بن گئی. اس رب اکبر نے اس کائنات کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک مدرسہ ہے. جدھر اٹھا کے دیکھو ہر منظر کی طرف ایک سبق دیتا ہے, صبح کا اٹھتا ہوا سورج سبق دیتا ہے, نصف النہار پہ آنے کے بعد تپتا ہوا سورج سبق دیتا ہے, ڈھلتا ہوا زرد چہرہ سورج کا سبق دیتا ہے, چاند کی چاندنی سبق دیتی ہے, دریا کی روانی سبق دیتی ہے, گلیوں کا چکنا سبق دیتا ہے, پھولوں کی نکھتیں سبق دیتی ہے, پوری کرنا ذرہ ذرہ, کوئی ذرہ کہیں سے اٹھاؤ اس کے پیچھے جہان علم چھپا ہوا ہے. آپ اسے میری خطابت سمجھ رہے ہیں, یعنی جو چیز ہے ہی نہیں میرے پاس, یہ خطابت نہیں ہے. یہ سائنسداں صحراؤں کی خاک کیوں چھانتے پھرتے ہیں؟ یہ سائنسداں فضا میں بے تابانہ کیوں تیرتے پھرتے ہیں؟ یہ سائنسداں چاند پر کچھ نہیں ملتا تو پتھر اٹھا لاتے ہیں, کیوں؟ انہیں یہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں ہر ذرے کے پیچھے جہاں نے علم چھپا دیا ہے. جب کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے علم ہے, جس چیز پر نظر ٹھہرا دو, جس چیز پر آپ کی نظر ٹھہر جائے اور سوچنا شروع کر دیں آپ, وہاں سے نہ جانے کتنے حقائق سامنے آتے ہیں. تو جب ریت کے ذرے ذرے کے مطالعے کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے, درختوں کی پتیاں اور ان پتیوں کے ریشے ریشے کے پیچھے علم ہے, فضائے بصیر کا مطالعہ علم دیتا ہے. تو جب یہ چیزیں جو زبان نہیں رکھتی, احساس نہیں رکھتی, ادراک نہیں رکھتی, ان کے پیچھے علم ہے, تو ایک ایسا بندر جو ادراک بھی رکھتا ہو, احساس بھی رکھتا ہو, اس کے اندر کتنا علم ہوگا, اور اس بشر کے پاس کتنا علم ہوگا جو خود کہہ رہا ہو کہ آگا مدینہ تو علم کا شہر ہو, اور اس بشر کے پاس کتنا علم ہوگا جسے وہ شہر علم کہہ رہا ہو کہ یہ باب علم ہے. جس نے اس پوری کائنات کو اور اس انسان کو ایسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا کہ ہر چیز کے پیچھے علم ہی علم ہے، جو خود کیسا علیم ہوگا. بات سمجھو، واللہ سمیع علیم کے کیا معنی. یہ آیت جہاں تمام ہوتی ہے واللہ سمیع علیم، کیا علم ہوگا؟ اس علم الہی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا اس علم الہی کو. لیکن پھر بھی اس نے
بابا دے بلند سلام
کتنی باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. توحید کی بات بھی ہو رہی ہے، نبوت کی بات بھی ہو رہی ہے، امامت کی بات ہو رہی ہے، ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، دنیا اور کائنات کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت کی بات بھی ہو رہی ہے. اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مسلسل جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہم سے تقاضا حسن اختیار کا ہے، مگر یہ حسن اختیار کا تقاضا بھی بإکراہ نہیں بإرشاد ہے. یعنی علم عطا کرنے کے بعد کہا کہ اب تو بات روشن ہے نا تمہارے سامنے، اب تم اختیار کرو راستہ، ہم کچھ نہیں کہتے. راستہ اختیار کرنے کے بعد اب جو تم جبر محسوس کرنا، اسے جبر نہ کہنا، وہ تمہارے اختیار کے تقاضے ہیں. اس نقطے پر نظر ٹھہر جائے، اس نقطے کو ذہن سمجھ لے کہ دین میں آنے کے بعد اب جب دین کہتا ہے یہ واجب، تو آپ نے کہی رات اللہ ایک رہا بھی دین یہ حرام، اور آپ نے کہا تھا اللہ ایک رہا بھی دین کیا اس پہ ظلم نہ کرو. سبحان اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ختم کر لوں، آپ کون ہوتے ہیں؟
اللہ
عطا کرو، نہیں میں نہیں عطا کرتا، آپ کے کہنے سے کیوں عطا کروں؟ لائق رہا
بھی
لائق رہا بھی دین کا غلط استعمال، یہ مفہوم نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا، اسی مفہوم میں کہا گیا وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ فی امرہم. کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے اختیار باقی نہیں رہے گا اگر خدا اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ. دیکھیے، بہت سے مواقع ایسے ہیں، بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مردوں اور عورتوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے، استثناء نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، پابندی میں بھی، حقوق میں بھی، فرائض میں بھی. کہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے عورت کو نظر انداز کیا ہے، اس لیے عورت بھی کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. اور کوئی عورت کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی مرد کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی مرد کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی عورت کوئی حکم نظر انداز قرآن کہہ رہا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ. کسی مؤمن کو، کسی مؤمنہ کو یہ حق نہیں آتے اذا قضى الله ورسوله امرا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی کسی امر میں فیصلہ کر دے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ان کے خود کے اپنے مسائل میں سے انہیں پھر کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا یہ سب اختیار خدا نہیں کر رہا ہے یہ سب اختیار نہیں ہے تم نے خدا کو اختیار کر کے تفویض اختیار تو کیا خدا نے پہلے یہ نہیں کہا مجھے مانو وہاں کہا لا اکراہ فی الدین خود لا الہ کہنے کے لیے لا اکراہ کیا مثالی نظام لا الہ کہنے سے پہلے لا اکراہ ان اللہ کہنے کے بعد اللہ کو اختیار کیا ہے نا تم نے جو کچھ اللہ کہے گا وہ تمہارا اختیار کر رہا ہے تمہارے یہ مزاج پورے دین میں ہے پورے دین میں ہے یہ مزاج کہ پہلے اختیار دیتے ہیں اور پھر اقرار کراتے ہیں چاہے وہ روزے الگ ہو خدا بنا آنا تو میرا پیغام کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں یہ نہیں ہے کہ روزے الگ روزے الگ یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو مجھے پہچان لو آج میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہارا خالق ہوں میں ہی تمہارا رب ہوں میں ہی تمہیں رزق دوں گا یہ اعلان ہوتا ہے ایک طرفہ جب راضی آتا ممکن نہیں ہے کہ معلول علت کو نہ پہچانا ممکن نہیں ہے کہ معلول علت سے آشنا نہ ہو کوئی چراغ جلا دیجیے اور کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہو وہ چراغ وہ صرف اس چراغ کی بکھری ہوئی روشنی دیکھ رہا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ
تو جو صرف روشنی دیکھ رہا ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھے گا کہ کہیں چراغ ضرور جل رہا ہے کہیں چراغ ضرور روشن ہے چراغ نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی اگر کوئی اتنی سی بھی بات نہ سمجھے تو ہم اسے انسان کہتے ہیں کہیں چراغ ہوگا جو روشنی ہے تو یہ روشنی دیکھنے والا بلا فضل معرفت نہیں رکھتا فضل کے ساتھ آتا ہے یہاں واسطہ ہے روشنی مگر خود روشنی کی کرنیں چراغ کو بلا فضل پہچان دیا ہے روشنی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ وہ چراغ ہے لسان استعداد سے وہ موقع بنائے اعتراف کرتی ہیں بس معلوم ہوا کہ ہر معلول اپنی علت سے آشنا ہوتا ہے ہر معلول ہر علت اپنے خواب کو پہچانتا ہے اسی لیے وہ جب خالق ہے اس نے کائنات کو خلق فرمائی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچانو اس نے کہا کیا میں نہیں ہوں تمہارا لفافت کو سمجھے مقام سہن کی لفافت کو سمجھے وہ کریم کس لہجے میں گفتگو کرتا ہے وہ عظیم کس آوازوں سے گفتگو کرتا ہے سمجھے اور جو شان اس کی ہے وہی شان اس کے رسول میں ہونی چاہیے اسی لیے جب بھی رسول کوئی پیغام دے گا تو یہ نہیں کرے گا کہ
تم نے نبی مانا ہے مجھے من کن تو مولا ہو اگر میں تمہارا مولا ہوں علی مولا
یہ مولا کے معنی کیا ہے نا؟ اچھا کسی لفظ کے معنی اس پورے سیاق و سباق سے ہٹا کے لیے جا سکتے ہیں؟
سبحان اللہ سبحان اللہ،
سیدھی کی بات ہے. ایک لفظ عین ہے، عین کے کتنے معنی ہیں عربی میں؟ اب وہ جو رقیق محاورے ہیں انہیں لفظ میں کہتا نہیں، لیکن یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی آئن کہتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ جو آنکھیں ہیں اسے بھی آئن کہتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جو چشمہ حیوان ہے اسے بھی آئن کہتے ہیں. اور سب چشمہ حیوان دو معنی میں استعمال ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
ایک آب حیات کے معنی میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ دریا کا وہ کنارہ کہ جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے،
سبحان اللہ،
وہ بھی عین کہلاتا ہے. ایک وہ بھی عین ہے جو زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے، وہ بھی عین ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کتنے عین ہیں. اور جو چیز حقیقتاً وجود رکھتی ہے کسی کی ذات، وہ بھی عین کہلاتی ہے. کسی بھی حقیقت و نفس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عین بے عین ہی انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے بے عین ہی یہ کہا، یعنی من عن انہوں نے یہ کہا. عین کے کتنے معنی ہیں. اب کہیں قرۃ العین لکھا ہوا ہو، آپ کہیے اسے گھٹنے کا مرہم مراد ہے. یہاں اگر گھٹنے کی ہڈی میں سوزش ہو، جلن ہو، زخم ہو، تو وہاں جو مرہم لگایا جائے ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں قرۃ العین.
اس
ہڈی کو عین ضرور کہتے ہیں، مگر قرۃ العین تو خنجیے چشم کو کہتے ہیں. قرۃ العین تو آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہتے ہیں. بیٹوں کو کہتے ہیں قرۃ العین، اولاد کو کہتے ہیں قرۃ العین. اب پتہ نہیں کہ 21ویں صدی کے آخر آخر ہوتے تک اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی یا سوزش بن جائے گی. اس کی فکر آپ کو کرنی ہوگی. میں تو گزرتے ہوئے کچھ کہتا رہا
کرتی ہوں.
جب الفاظ کے معنی یوں بدلے جاتے ہیں تو یوں بھی بدل سکتے ہیں. لیکن بہرحال کسی کا شادی کارڈ آئے اور اس میں لکھا ہو کہ میرے قرۃ العین کی شادی میں آپ ضرور تشریف لائیں, اب آپ بحث کرنے بیٹھے گی ہاں آئین کے کیا ماننا ہے. یہاں آئین کے معنی جو ہیں وہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا, گھٹنے کی بچی ہے. ارے بھائی شادی کاٹتے اس میں اولاد کا ذکر ہوگا, کوئی اور ذکر نہیں. پیغمبر کا پورا کلام سنو پڑھو. پیغمبر نے پہلے کیا کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ حق کے تصرف کون رکھتا ہے؟ آقا یا حاکم. دوسرا جملہ فوراً کہا کہ بس جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی, جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. اور یہ دنیا پہچان دے کیا پہچان یہ بنی کہ مولا رسول کو کون مانتا ہے وہی ہوگا جو علی کو مولا مانے. ابھی تو معاف فرمانا, میں گفتگو کرتے کرتے میری نظر لڑکی سے چند جملوں میں بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں, چند جملوں میں بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نظام الہی یہ ہے کہ وہ پہلے علم لے جائے اور پھر اختیار کرنے کے لیے ارشاد کرتا ہے. اقبا نہیں, جبر نہیں, توجہ دلاتا ہے. یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, اب تم جو چاہو اختیار
کرو.
دیکھو یہ علم ہے, یہ ذہن ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ شجاعت ہے, یہ بزدلی ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ صداقت ہے, یہ جھوٹ ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ امانت داری ہے, یہ خیانت ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ ایثار ہے اور یہ جب تشدد ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. یہ ہے مزاج دین کا, یہ ہے مزاج دین کا. اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہر مرحلے پر اس حسن اختیار کو اس کے پورے فلسفے کے ساتھ آشنا کرتے تھے. کل جس گلے ریاض نبوت کا تذکرہ تھا, اس کا بھی یہی جملہ تھا, جب اپنے بابا اور اپنے آقا اور وقت کے انسان کامل خلیفۃ اللہ کے خلاف سرکار سید شہداء کیا ہم حق پر نہیں آئے؟ جب ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کسی سے ملتا جلتا ایک چکرا ایک نوجوان نے اور کہا ہے, ایک نوجوان نے اور یہ چکرا کہا, اور وہ کب کہا؟ شب عاشور. شب عاشور جب سرکار سید الشہداء نے چراغ گل کر دیے, خطبہ ارشاد فرمایا اور روز عاشورہ ہونے والے واقعات کی خبر دی, تو ایک یتیم بچہ کھڑا ہو گیا. عربی میں بھی اور اردو کے تہذیبی محاورے میں بھی 13 برس کے سن کے بچے کو بچہ کہتے ہیں, جوان نہیں ہے. 13 یا 14 برس کا لم یبلغ الحلم, ایک بچہ کھڑا ہوا, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نہیں, یہ جواب, یہ سوال اس کی حیرت کو نہیں بتا رہا, اس کے یقین کو بتا رہا جو ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دونوں جوانوں کی عمروں میں فرق ہے نا, دونوں نے اپنے اپنے عمر کے تقاضے پورے کیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کربلا نے ہر ایک نے اپنی عمر کے تقاضے پورے کیے. ہماہے کے تذکرے میں سن چکے آپ, دادا نے کہا تھا, علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا شیرخوار بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے, شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے. یہ مولا نے کہا تھا لاکڈاؤن میں, شیرخوار نے موت کو مسکرا کے گلے لگا کے بتا دیا. عمر کے تقاضے پورے کیے. کل اکبر کا تو تیرا اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو کون ہوگا؟ تم نے کہا کہ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. یہ جوان کا دنیا جو آج سجا آپ سے بھرپور ہے, جرات اور ہمت اور حوصلہ مندی ظاہر ہو رہی ہے, ہمیں کیا پرواہ ہے موت کی؟ قاسم اکبر کے چھوٹے ہیں, اصغر سے بہت بڑے ہیں. تو جب قاسم نے یہی سوال کیا کیا ہم حق پر نہیں آئے, ہم حق پر نہ ہوئے تو کون ہوگا؟ اور اس کے بعد بلا کے پوچھا, بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟
پورا پوری کائنات کا لٹریچر ہے سر, پوری تاریخ بشریت سر, پوری تاریخ عظیمتوں دعوتوں ہمتوں سجا دے سر, بڑے بڑے رزم دار اور جنگجو اور بہادر سر, ایک یہ بچہ قاسم ہے.
اسے کیا کہہ رہا تھا؟
احلا من العسل, شہد سے زیادہ کھیل, شہد سے زیادہ کھیل. بس زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کی ہمیں تکت نہیں,
مسائل مجھ سے پڑھے نہیں جاتے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں مسائل پڑھنے میں مجبوری, پہلے کچھ سوچنا پڑتا ہے,